بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ سامعین، ہماری یہ نشیات آپ میڈیم میں 765 kHz پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا، جس کے بعد آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرمائیں گے۔ آئین صحافت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام منار نور سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن پیش کیا جائے گا۔ خبروں کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے آئیے فارسی سیکھیے۔ اور پھر خبروں کا تیسرا بلٹن پیش کیا جائے گا، اور فرزند رسول حضرت امام علی رضا السلام کی ولایت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ کی نئی دہلی میں اہم ملاقات، دو طرفہ تعلقات سمیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی بدستور جاری، پاکستان کا ہندوستان کے 25 ڈرون طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ، لائن آف کنٹرول پر بھی فائرنگ کا سلسلہ جاری۔ امریکی صدر ٹرمپ کا واشنگٹن کے ساتھ محاذ آرائی میں یمنیوں کی طاقت کا اعتراف، صہیونی وزیر اعظم کا امریکہ اور انصار اللہ کے درمیان جنگ بندی پر مایوسی کا اظہار۔ روس اور یوکرین کے مابین عارضی جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ سامعین، اب تفصیل سے خبریں سماعت فرمائیے۔ ایران اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ نے نئی دہلی میں ایک اہم ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات سمیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ان کے ہندوستانی ہم منصب سبرامنیم جے شنکر نے جمعرات کی صبح ملاقات کی۔ اس اہم ملاقات میں ایران اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ نے ہمیں جہتی دو طرفہ روابط کے فروغ اور کسٹم، خوراک، نیز حفظان صحت کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کی دستاویزوں پر دستخط کیے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اور برکس جیسی اہم تنظیموں کے رکن ہونے کے ناطے ایران اور ہندوستان ان تنظیموں کے درمیان تعاون بڑھانے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں اور اپنے تعلقات میں موجودہ صلاحیتوں سے بہرہ مند ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران اور ہندوستان کے مشترکہ کمیشن کا 20th اجلاس بھی منعقد ہوا، جس میں دونوں ملکوں کے وفود نے شرکت کی۔ اس موقع پر ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر نے ایران کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا۔ اس سے قبل نئی دہلی پہنچنے پر سید عباس عراقچی نے اس بات پر زور دیا کہ ایران خطے میں تناؤ میں کمی کا خواہاں ہے اور امید کرتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان تحمل و بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشیدگی کو مزید بڑھانے سے روکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا دورہ ایک طویل المدتی منصوبے کا حصہ ہے۔ عراقچی نے کہا کہ ایران اور ہندوستان کے درمیان اہم علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر سیاسی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اور موجودہ حالات کے پیش نظر اس مشاورت کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ ہندوستان کے قومی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب بھی جموں و کشمیر کے چار علاقوں میں لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کا مؤثر انداز میں جواب دیا گیا۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے فوجیوں کے درمیان فائرنگ اور گولہ باری کے نتیجے میں جموں و کشمیر کے سرحدی علاقوں میں کم از کم 12 عام شہری ہلاک اور 60 دیگر زخمی ہو گئے، جن میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ ہندوستان کے ایک فوجی ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ 7 اور 8 مئی کی درمیانی شب پاکستانی فوج نے جموں و کشمیر میں کپواڑہ، بارہمولہ، اڑی اور اخنور کے بالمقابل علاقے میں ایل او سی کے پار چھوٹے ہتھیاروں اور آرٹلری گنوں کا استعمال کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ کی۔ اس ترجمان نے کہا کہ وہاں موجود جوانوں نے اس کا مؤثر جواب دیا۔ قابل ذکر ہے کہ ایل او سی پر فائرنگ کا تبادلہ 22 اپریل کو پہلگام میں بہیمانہ دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ہوا تھا، جس میں 25 سیاح اور ایک مقامی شہری مارا گیا تھا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ 7 اور 8 مئی کی درمیانی شب ہندوستان نے ایک مرتبہ پھر حملہ کیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ترجمان نے میڈیا بریفنگ میں بتایا ہے کہ ہندوستان نے گزشتہ رات ایک بار پھر حملہ کرتے ہوئے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب تک مختلف شہروں میں ہندوستان کی جانب سے بھیجے گئے 25 اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز طیارے مار گرائے گئے۔ لاہور میں ڈرون حملے میں پاکستانی فوج کے 4 جوان زخمی، جبکہ میانو سندھ میں 1 شہری جاں بحق اور 1 زخمی ہوا۔ دوسری جانب پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان اور ہندوستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کے درمیان رابطے کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ بات انہوں نے ترک میڈیا کے ساتھ گفتگو میں کہی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہندوستان نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے اور ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جنگی اقدام کیا ہے، اس لیے پاکستان مناسب جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان عارضی جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کا آج سے آغاز ہو گیا۔ یہ جنگ بندی 10 مئی کی نصف شب تک جاری رہے گی۔ روس نے 19 اپریل کو ایسٹر کے موقع پر بھی یوکرین سے جنگ بندی کی تھی۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے دوران یوکرین کا رویہ آزمائش رہے گا تاکہ طویل المدتی امن کی راہ تلاش کی جا سکے۔ دیمیتری پیسکوف کا مزید کہنا ہے کہ یوکرین نے جنگ بندی پر عمل نہ کیا تو ویسا ہی مناسب جواب دیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے واشنگٹن کے ساتھ محاذ آرائی میں یمنیوں کی طاقت کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یمنیوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا۔ دوسری جانب دوسری جانب صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو نے امریکہ اور انصار اللہ کے درمیان جنگ بندی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم نے یمنیوں کے ساتھ مل کر اچھے نتائج حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یمنیوں نے بحری جہازوں پر حملہ نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے اور ہم اس عزم کا احترام کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے یمن کے ساتھ جنگ میں امریکہ کی ذلت آمیز شکست کا ذکر کیے بغیر ہی یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے یمنیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، لیکن وہ ہماری کارروائیوں کو برداشت کرنے کے قابل تھے۔ انہوں نے یمنیوں کی طاقت اور حوصلے کا اعتراف کرتے ہوئے مزید کہا ہے کہ یمنیوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا۔ دوسری جانب صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو نے امریکہ اور انصار اللہ کے درمیان جنگ بندی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یمن کی استقامتی تنظیم انصار اللہ اور امریکہ کے درمیان حالیہ جنگ بندی کے معاہدے نے صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو کو سخت مایوسی میں مبتلا کر دیا ہے، جسے سیاسی مبصرین واشنگٹن کی تل اویو سے لا تعلقی کا مظہر بھی قرار دے رہے ہیں۔ نتن یاہو نے اس معاہدے پر پہلی مرتبہ رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل ہر خطرے کا مقابلہ اکیلا اپنا دفاع کرے گا۔ یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے کہ جب امریکی صدر ٹرمپ نے یمن پر فوجی حملے روکنے کا اعلان کیا تھا، جس پر اسرائیلی سیاسی حلقوں میں گہرے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ عبرانی میڈیا کے مطابق تل ابیب کو اس فیصلے سے پہلے اعتماد میں نہ لینا امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو نظر انداز کرنے بلکہ تنہا چھوڑنے کے مترادف سمجھا جا رہا ہے۔ اگرچہ امریکہ نے پہلے انصار اللہ کے خلاف اسرائیل کی حمایت میں بھرپور بمباری کی، لیکن حوثیوں کے مؤثر اور دردناک جوابی حملوں نے امریکی قیادت کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ اسی تناظر میں سلطنت عمان نے ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے امریکہ اور انصار اللہ کے مابین جنگ بندی کروائی۔ عمانی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق امریکہ اور یمن کے ساتھ بات چیت کے بعد ایک دو طرفہ جنگ بندی پر اتفاق ہوا ہے۔ اس معاہدے کے تحت آئندہ کوئی بھی فریق دوسرے کو نشانہ نہیں بنائے گا۔ اس اقدام کا مقصد بین الاقوامی تجارت اور بحری نقل و حرکت کو محفوظ بنانا ہے۔ یہ پیش رفت نہ صرف یمن میں جاری بحران کے خاتمے کی امید بن سکتی ہے، بلکہ اسرائیل کی جارحانہ حکمت عملی پر بھی گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اس نے رہائشی علاقوں اور عام فلسطینی شہریوں اور فلسطینی پناہ گزینوں اور خیمہ بستیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیل کی جانب سے امداد رسانی پر بندش 9 ہفتے سے زائد عرصے سے جاری ہے۔ غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور غاصب صہیونی فوج نے غزہ کے مختلف علاقوں کو ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوج نے رہائشی علاقوں اور فلسطینی عام شہریوں اور فلسطینی پناہ گزینوں اور خیمہ بستیوں پر حملہ کیا ہے، جس میں 10 عام فلسطینی شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ایسے وقت میں ہے کہ جب اسرائیلی فوج کی غزہ کے ایک اسکول میں پناہ لینے والوں اور مارکیٹ پر بمباری میں 2 صحافیوں سمیت 40 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب اسرائیل کی طرف سے غزہ میں امداد رسانی پر بندش 9 ہفتے سے زائد عرصے سے جاری ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ورلڈ سینٹرل کچن کا امدادی سامان ختم ہونے پر غزہ میں کام روکنے کا اعلان کیا گیا۔ ورلڈ سینٹرل کچن کا اپنے جاری کردہ بیان میں کہنا ہے کہ امدادی سامان ختم ہونے پر غزہ میں کام روک رہے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ناکہ بندی ختم کیے بغیر غزہ میں امداد نہیں لا سکتے۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں ہر قسم کی امداد 2 مارچ سے روک رکھی ہے۔ درین اثنا صہیونی جارحیت کے جواب میں خان یونس میں اسرائیلی فوج پر حماس کی مارٹر گولوں سے شیلنگ سے کئی اسرائیلی فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ادھر خبر رساں ذرائع نے مغربی کنارے کے جنوب میں قابض صہیونیوں کے خلاف نئی کارروائی کی اطلاع دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق خبر رساں ذرائع نے مغربی کنارے کے جنوب میں صہیونی فوجیوں کے خلاف مزاحمتی کارروائیوں کی اطلاع دی ہے۔ ذرائع کے مطابق الخلیل میں صہیونیت مخالف آپریشن کے دوران صہیونی غاصبوں نے ایک نوجوان کو گولی مار دی۔ اور اسی کے ساتھ عالمی خبریں یہیں پر ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری میلی سے خبروں کا پہلا بلٹن سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی قائم رضوی۔ سامعین، آنے والی شب فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی شب ہے۔ اس مناسبت سے ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم بحق کے 14 معصومین، خصوصاً بحق کے امام رضا علیہ السلام، آپ سب کو صحیح و سالم رکھے اور ہر مشکلات سے دور رکھے۔ سامعین، ہندوستان و پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے دوران عالمی رہنماؤں نے دونوں ملکوں سے کشیدگی کو کم کرنے اور معاملات کو گفت و شنید اور صبر و تحمل سے حل کرنے کی اپیل کی ہے۔ ہمارے سینئر ساتھی اسفر کاظمی نے دونوں ہمسایہ ملکوں کی فوجی توانائیوں کا جائزہ لیا ہے، آئیے ان کے خیالات سنتے ہیں۔
جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہندوستان اور پاکستان کے درمیان شدید کشیدگی جاری ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان جھڑپ بھی ہو چکی ہے، اور ہندوستان پہلگام واقعے کو دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ کشیدگی کی وجہ قرار دیتا ہے، اور یہ جو جھڑپ ہوئی ہے دونوں ملکوں کے درمیان، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، خدا سے دعا ہے کہ یہ ایک بھرپور جنگ میں تبدیل نہ ہو، اس لیے کہ یہ خطے کے عوام کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر بات کی جائے ہندوستان اور پاکستان کی اور دونوں کی فوجی طاقت کی، تو اعداد و شمار پر اگر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے 200 ممالک سے زائد ملکوں کے اندر پاکستان اور ہندوستان کی فوج کی پوزیشن کیا ہے۔ ہندوستان کی فوج دنیا کی 4th بڑی فوج شمار ہوتی ہے، اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ دنیا کی 12th بڑی فوج شمار ہوتی ہے۔ اور اگر ان کے فوجی اعداد و شمار دیکھے جائیں دونوں ملکوں کے، ہندوستان اور پاکستان کی بات کی جائے تو دونوں کے پاس جو فوجیوں کی تعداد ہے، ہندوستان کی تقریباً 14.5 لاکھ ہے اور پاکستان کی تقریباً 6.5 لاکھ ریگولر فوج ہے، اور اگر ریزرو فوج کی بات کی جائے تو 22 لاکھ ہندوستان کے پاس ریزرو فوجی اور پاکستان کے پاس 5 لاکھ ریزرو فوجی ہیں، اور اگر ٹینکوں کی بات کی جائے تو ہندوستان کے پاس 4,614 ٹینک موجود ہیں اور پاکستان کے پاس 3,742 ٹینک موجود ہیں، اور اگر آرٹلری کی بات کی جائے تو دونوں کے پاس ہیں بہت سی توپیں، گنے اور اس قسم کے ہتھیار موجود ہیں جو جنگ میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد اگر دوسری کیٹیگری کی طرف جائیں دونوں ملکوں کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نیوی کی بات کی جائے تو ہندوستان کی نیوی کے پاس 293 بحری جہاز ہیں اور پاکستان کے پاس 121 بحری جہاز ہیں، اور اگر جو ہے وہ ایئر فورس کی بات کی جائے تو ہندوستان کے ساتھ جو کے پاس جو ہوائی جہاز ہیں ان کی مجموعی تعداد 2229 بنتی اور پاکستان کے پاس 1399 ہیں, اور اگر ان میں لڑاکا طیاروں کی بات کی جائے تو ہندوستان کے پاس 814 لڑاکا طیارے ہیں اور پاکستان کے پاس 425 لڑاکا طیارے ہیں, اور اگر طیارہ بردار جہازوں کی بات کی جائے تو ہندوستان کے پاس 6 ہیں, ایریل ٹینکرز کی بات کی جائے تو ہندوستان کے پاس 6 ہیں اور پاکستان کے پاس 1 ہے, اور اسی طرح اگر یہ بات آ جاتی ہے دونوں ملکوں کی نیوی کی کہ ان کی صلاحیتیں کیا ہیں تو ہندوستان نیوی کے پاس 293 بحری جہاز ہیں اور پاکستان کے پاس 121 ہیں, اور جو ایئر کرافٹ کیریئر ہیں ہندوستان کے پاس 2 ہیں اور پاکستان کے پاس کوئی نہیں ہے, اور بات کی جائے اگر سب میرین کی یعنی جو آبدوزے ہیں تو ہندوستان کے پاس 16 آبدوزے ہیں اور پاکستان کے پاس 8 آبدوزے ہیں. یہ بری فضائی اور بحری فوج کی تھوڑا سا موازنہ تھا جو دونوں ملکوں کے درمیان کیا گیا, اور اگر دونوں ملکوں کے ایٹمی ہتھیاروں کی بات کی جائے جو کہ بہت ہی خطرناک ہیں اور انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے تو ہندوستان کے پاس 172 ایٹم بم ہیں اور پاکستان کے پاس 170 ہیں. یہ حال ہی میں یہ تعداد بڑی ہے ہندوستان کی, ورنہ پاکستان کے ایٹم بموں کی تعداد ہندوستان سے زیادہ تھی. اور اگر میزائل سسٹمز کی بات کی جائے تو ہندوستان کے پاس اگنی سیریز کے میزائل ہیں اور پاکستان کے پاس شاہین سیریز کے میزائل ہیں جن کی مختلف قسم کی رینج ہے اور مختلف ان کے نام ہیں. یہ دونوں ملکوں کی فوجی طاقت کا موازنہ تھا, اور اگر دونوں ملکوں کے درمیان بات کی جائے جنگوں کی تو تقسیم ہند کے ساتھ ہی دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا, جنگیں شروع ہو گئی تھیں 1947 میں. تقسیم ہند کے بعد ہی دونوں ملکوں کے درمیان کشمیر کے مسئلے پر کشیدگی ہوئی, اور پہلی جنگ جو دونوں کے درمیان ہوئی وہ تقسیم کے فوراً بعد تھی 1947 میں, جو جموں اور کشمیر کے مسئلے پر لڑی گئی, اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو حصہ پاکستان کے پاس آیا وہ آزاد کشمیر, ادھر پاکستان نے اس کو کہا, ہندوستان کے پاس وہ آیا وہاں پر ہندوستان نے اس کو آزاد کشمیر کہا, دونوں نے ایک دوسرے کے جو پاس جو کشمیر تھا اس کو مقبوضہ کشمیر کہنا شروع کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1965 کی جنگ دونوں ملکوں کے درمیان ہوئی اور اس کا تناظر بھی مسئلہ کشمیر ہی تھا. 1965 کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 1971 کی جنگ دونوں ملکوں کے درمیان ہوئی ہے, اور 1971 کی جنگ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1971 کی جنگ بھی اسی کشیدگی کا تسلسل تھا, اور اس جنگ کے نتیجے میں مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہوا اور وہاں پر ایک آزاد ملک بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1971 کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان کارگل کا معرکہ ہوا جو سن 1999 میں ہوا, اور اس وقت بھی دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی, اور خطرہ یہ تھا کہ شاید ایک بھرپور جنگ دونوں کے درمیان نہ ہو جائے. تو 1971 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سن 1999 میں دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ کرگل کا معرکہ ہوا, اور دونوں ملکوں کے درمیان شدید کشیدگی اس دوران پائی گئی. یہ مختلف اس کے تفصیلات ہیں جو ہم نے آپ کو بتائیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان, یہ آپ دیکھیے کہ 1984 میں جو ہے وہ اور پھر 2003 میں یہ جو دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی ہوئی, 84 میں سیاچین کا واقعہ ہوا اور 2003 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر دونوں کے درمیان کشیدگی رہی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان فوجی طاقت سے دنیا کے بڑے ملکوں میں شامل ہوتے ہیں. ہندوستان کا جہاں 4th نمبر ہے وہیں پر پاکستان کا 12th نمبر ہے, اور دونوں ملکوں کے پاس جو روایتی ہتھیار ہیں ان کے باوجود ان کے پاس ایٹم بم بھی موجود ہیں جو اس خطے کو بہت ہی خطرناک صورتحال سے دوچار کر دیتے ہیں, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں ملک صبر و تحمل سے کام لیں, جیسا کہ عالمی برادری اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ دونوں ملکوں پر یہ زور دے رہے ہیں کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں اور اپنے جو تنازعات ہیں، اپنی جو کشیدگی ہے، اپنے جو مسائل ہیں، ان کو بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہے، جنگ کے نتیجے میں صرف تباہی آتی ہے اور لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں ملک صبر و تحمل سے کام لیں اور یہ جو صورتحال اس وقت پیش آئی ہے اس کو باہمی گفت و شنید کے ذریعے یا کسی ثالث کے ذریعے سے، جیسا کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی ہندوستان تشریف لے گئے ہیں، تو اگر دوست مل کر اس کشیدگی کو کم کر سکتے ہیں تو یہ دوستوں کا بہت ہی اہم کردار ہوگا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آئندہ صورتحال کیا ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خطے کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس کشیدگی کو کم کیا جائے، اس کو بڑھایا نہ جائے، جنگ کو ختم کرنے کی باتیں کی جائیں، جنگ کو بڑھانے کی باتیں نہ کی جائیں۔ جنوبی ایشیا کا خطہ ایسا ہے کہ جس کے تقریباً 2.25 ارب لوگ جو ہیں ان کا مستقبل انہی حالات سے جڑا ہوا ہے۔ جنگ اگر ہوتی ہے تو ان لوگوں کے نقصان میں ہوگی اور یہ خطہ کئی برس پیچھے چلا جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جنگ پسندانہ خیالات کو ایک طرف رکھا جائے، جنگ کی باتوں کو ایک طرف رکھا جائے، امن کی بات کی جائے، اور جتنے اختلافات ہیں، دنیا میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جس کو حل نہ کیا جا سکے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں ملکوں کے حکام بیٹھیں اور اپنے باہمی مسائل کو مل بیٹھ کر حل کریں اور اجازت نہ دیں کہ باہر کی طاقتیں آ کر ان میں نفاق ڈالیں اور اس نفاق سے غلط فائدہ اٹھائیں۔
اور سامعین، فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام، جن کی شب ولادت ہے، آپ 11 ذی القعدہ 148 ہجری قمری کو پیدا ہوئے، اور دوسری روایت کے مطابق سن ولادت 153 ہجری ہے۔ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند تھے۔ مادر گرامی کا نام نجمہ خاتون، جو ام البنین کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کا اسم مبارک علی، کنیت ابو الحسن اور مشہور لقب رضا ہے۔ علامہ طبرسی نے لکھا ہے، کیونکہ خدا، خدا کا رسول، ائمہ طاہرین، موافقین و مخالفین، غرض سب آپ سے راضی تھے، اس لیے لوگ آپ کو امام رضا کہہ کر خطاب کیا کرتے تھے۔ غریب الغربا، معین الضعفا اور سلطان العرب والعجم آپ ہی کے القاب ہیں۔ حضرت امام علیہ السلام کا دور بنی عباس کی حکومت میں گزرا۔ آپ کی ولادت کے وقت منصور دوانقی کی حکومت تھی، پھر اس کے بعد 158 میں مہدی عباسی، 169 میں ہادی عباسی، 170 میں ہارون رشید، 194 میں امین اور 198 ہجری میں مامون تخت سلطنت پر قابض ہوئے۔ بنو عباس کے ان تمام حکمرانوں کی اہل بیت دشمنی اور سادات کشی تاریخ کی ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی قید و بند کی صعوبتیں جھیلتے گزری، بالآخر حالت اسیری ہی میں آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی، نبی میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی، نبی میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد نبی نبی میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء جہاں رحمتوں کا نزول ہے جہاں رحمتوں کا نزول ہے وہ جو عرش حق کے قریب ہے میرے ورد لب ہے نبی نبی میں بڑا امیر و کبیر ہوں شہ دو سرا کا سیر ہوں میں بڑا امیر و کبیر ہوں میں بڑا امیر و کبیر ہوں شہ دو سرا کا سیر ہوں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں در فقیر ہوں میرا رفعتوں میں نصیب ہے میرے ورد لب ہے نبی نبی میں غم و الم میں ہوں مبتلا کوئی کیا کرے گا میری دوا میں غم و الم میں ہوں مبتلا
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے سامعین ائمہ معصومین علیہ السلام کی خصوصیت رہی ہے کہ ہر دوست و دشمن ان حضرات کو ہمیشہ علوم اور اسرار خداوندی کا گنجینا سمجھتا رہا امام علی رضا علیہ السلام کی ذات گرامی علم و معرفت کا وہ سر چشمہ تھی جس سے طالبان علم اور تشنگان معرفت ہمیشہ سیراب ہوتے رہے جب آپ مدینے سے خراسان کی طرف جاتے ہوئے نشہ پور پہنچے تو زائرین کا ایک ہجوم تھا جو آپ کی زیارت کا مشتاق اور آپ کے ارشادات سننے کا متمنی تھا اس موقع پر آپ نے اپنی ایک حدیث قدسی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لوگوں مجھ سے میرے پدر بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد کے سلسلے میں روایت کی ہے کہ حضرت محمد سے جبریل امین نے کہا خدا فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخلہ حسنی امن امین عذابی کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا یہ کہہ کر امام خاموش ہو گئے آپ کی سواری چند قدم آگے بڑھی آپ نے سواری روکی اور فرمایا لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے جو کچھ کہا وہ کئی شرطوں کے ساتھ ہے اور میں بھی انہی شرائط میں سے ایک شرط ہوں امام کے اس ارشاد کا مقصد یہ تھا کہ کلمہ توحید عذاب الہی سے محفوظ رہنے کی ضمانت ہے لیکن اس کے ساتھ ایک شرط آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور دیگر شرائط ائمہ معصومین السلام کی ولایت کو تسلیم کرنا ہے جو توحید کے ساتھ رسالت اور امامت کی شرائط کو تسلیم کرے گا وہی عذاب الہی سے محفوظ رہے گا اور سامعین آئیے اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
اللہ یا رب تقبل توبتنا، اللہ یا رب واغفر زلتنا، اللہ وتعطف عنه خطيئتنا، اللہ يا ربي واغفر زلتنا، وتعطف عنه خطيئتنا، يا ربي تقبل توبتنا، يا ربي واغفر زلتنا، وتعطف عنه خطيئتنا، يا ربي واغفر زلتنا، وتعطف عنه خطيئتنا۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ ملک کی 20ویں آیت کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، أمن غاذ الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور۔
کیا یہ جو تمہاری فوج بنا ہوا ہے خدا کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ بے شک کفار صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔
سامعین، گزشتہ آیاتوں میں ہم نے آسمان اور زمین میں خدا کی لا محدود قدرت و طاقت کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ اب یہ آیت کریمہ انسان کی کمزوری اور عاجزی کا پردہ فاش کرتی ہے اور اس سلسلے میں اس کے کفر اور خدا سے بغاوت کے ایک عامل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے، جو لوگ غرور اور خود برتری میں گرفتار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ قدرت و طاقت کے مالک ہیں، اسی لیے وہ خداوند عالم کی اطاعت اور اس کے احکام کی پیروی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔
سامعین، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے علم، طاقت اور دولت پر غرور و تکبر کر کے خدا کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ ہمارے تمام امکانات اور صلاحیتوں کے باوجود ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اپنی طاقت و قدرت پر فخر و مباحت کرنے والے افراد اگر تاریخ کا تھوڑا سا بھی مطالعہ کر لیں تو وہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات وہی لشکر اور فوجیں طاقتور حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور انہیں شکست دے دیتی ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر کے انہیں تباہی سے دوچار کر دیتا ہے۔ کیا کفار اپنی جعلی طاقتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خداوند عالم کے ارادے کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں اور قدرتی عوامل جیسے پانی، ہوا اور آگ کا، کہ جو سب کے سب خدا کا لشکر ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں؟
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ اپنی طاقت اور مادی و ظاہری شکل و صورت کے بہکاوے میں آ کر خدا سے کفر اور نافرمانی کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے ہیں۔ ایک کمزور اور بے اختیار انسان کس طاقت اور فوج پر بھروسہ کر کے خدا کی قدرت کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو میدان کا فاتح سمجھتا ہے؟
سامعین، آئیے اب سورہ ملک کی 21ویں آیت کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
من غاذ الذي يرزقكم إن أمسك رزق بجوا في عتو ونفور۔
کیا یہ تم کو روزی دے سکتا ہے اگر خدا اپنی روزی کو روک لے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نافرمانی اور نفرت میں غرق ہو گئے ہیں۔
سامعین، یہ آیت کریمہ انسان کے اپنے رزق کی تلاش اور جستجو میں عاجزی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ اگر ایک سال تک بارش نہ ہو اور زمین سے پودے نہ اگیں تو تم کیا کرو گے، اور اگر قحط اور خشک سالی پوری زمین کو ڈھانپ لے یا قدرتی آفات اور بلائیں تمہارے باغات اور کھیت کو تباہ کر دیں تو اپنی ضرورت کی خوراک کیسے فراہم کرو گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کا وجود عاجزی اور بے بسی اور حاجت سے بھرا ہوا ہے، اور وہ اپنی بنیادی ضروریات مثلا پانی اور خوراک کو پورا کرنے سے قاصر ہے، لیکن وہ اپنے خالق کے ساتھ اس قدر ضدی اور ہٹ دھرم ہو گیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے اور اسے خداوند عالم کی عبادت اور اطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں، مادی اور ظاہری قوتوں کے مشاہدے نے بہت سے لوگوں کی آنکھیں خدا کی لامحدود قدرت کو دیکھنے سے اندھی کر دی ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو اس کا انکار کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور اپنے انکار پر اصرار کرتے ہیں، جس طرح وہ شخص جو رات کو اپنے گھر کے صحن میں کھڑا ہو اور روشنیوں کی چمک کی وجہ سے وہ آسمان کے ستاروں کو نہیں دیکھ سکتا اور اس کی آنکھیں آسمان کی تمام عظمتوں کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رزق اور انسانی زندگی کے تمام ذرائع صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لہذا خدا کی کسی قسم کی نافرمانی اور اس کے احکام کے ساتھ ہٹ دھرمی کا انجام خود انسان کو ہوگا، اور انسان کی نافرمانی سے خدا کو ذرہ برابر بھی نقصان اور ضرر نہیں پہنچے گا۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ جو نعمتیں آج ہمارے پاس ہیں وہ مستقبل میں ضائع ہو جائیں گی اور اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ہمیں خداوند عالم کے سامنے عاجزی اور تواضع سے رہیں گے، نہ کہ متکبر اور غرور و گھمنڈ کے ساتھ رہیں گے۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ جو نعمتیں آج ہمارے پاس ہیں وہ مستقبل میں ضائع ہو جائیں گی اور اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم خداوند عالم کے سامنے عاجزی اور تواضع سے رہیں گے، نہ کہ متکبر اور غرور و گھمنڈ کے ساتھ رہیں گے۔
سامعین، آئیے اب سورہ ملک کی 22 آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم،
کیا وہ شخص جو منہ کے بل چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا جو سیدھے سیدھے صراط مستقیم پر چل رہا ہے؟
سامعین، اس آیت کریمہ میں اہل ایمان اور کافروں کا موازنہ کیا گیا ہے اور ایک دلچسپ تشبیہ کے ساتھ ان کے حالات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ایک اپنے قدموں پر کھڑا ہے، مضبوط اور سیدھا ہے، زندگی کے صحیح راستے پر چل رہا ہے، اور دوسرا زمین پر پڑا ہے اور گرتے پڑتے چل رہا ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ پہلا شخص راستے میں آنے والی رکاوٹوں کی نشاندہی کر چکا ہے، صحیح طریقے سے راستے پر چلتا ہے اور منزل کی طرف بڑھتا ہے، لیکن دوسرا کیونکہ وہ رکاوٹوں کو اچھی طرح سے نہیں جانتا، مشکل سے آگے بڑھتا ہے، بعض اوقات بائیں طرف ہٹ جاتا ہے اور کبھی دائیں طرف، اور چونکہ یہ راستے کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانتا اس لیے اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سچے مومنین بہت سی رکاوٹوں اور پریشانیوں کے باوجود ثابت قدم رہے اور اس صراط مستقیم سے دستبردار نہیں ہوئے جس پر انہیں چلنا چاہیے، لیکن جو لوگ موت کو اپنے کام کا انجام سمجھتے ہیں اور دنیا کی زندگی کی کوئی منزل نہیں دیکھتے، وہ دنیاوی خواہشات اور لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ بھی کرتے رہتے ہیں اور ان کے اعمال و سلوک کی کوئی واضح بنیاد اور معیار نہیں ہوتا ہے۔ جو شخص خدا کا انکار کرتا ہے وہ خود اپنے تمام اعمال کا محور ہوتا ہے، خود غرضی اور خود پسندی اور نفسانی خواہشات کے حصول کے لیے تمام پابندیوں سے آزاد ہونا اس کے تمام کاموں کا معیار ہے، وہ اپنے آپ کو اپنا خدا سمجھتا ہے اور خدا کے احکامات اور ممانعتوں کو اپنی زندگی میں لاگو نہیں کرتا۔ ایسے شخص کے لیے برے اور اچھے میں تمیز اس کی سمجھ اور اس کے دل کی خواہشات کے تابع ہوتے ہیں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق کے ساتھ ضد اور ہٹ دھرمی انسان کو حق سے لڑنے اور حق سے بچنے اور اپنے آپ کو تنہا دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایسا شخص زندگی کے صحیح راستے کو جاننے اور اس میں چلنے سے روک دیا جاتا ہے۔ دین کا راستہ سیدھا ہے اور اس کی منزل واضح روشن ہے، اور سچا مومن اس راستے پر ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچے گا۔
سامعین، آئیے اب سورہ ملک کی 23ویں اور 24ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون۔
آپ کہہ دیجئے کہ خدا ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل قرار دیے ہیں، مگر تم بہت کم شکریہ ادا کرنے والے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا ہے اور اسی کی طرف تمہیں جمع کر کے لے جایا جائے گا۔
سامعین، گزشتہ آیت میں جس میں حق کے ساتھ کفار کی ضد پر تنقید کی گئی تھی، اب ان آیتوں میں ارشاد ہوتا ہے، خداوند عالم نے تمام انسانوں کو حق کو سمجھنے کے اسباب عطا کیے ہیں۔ آنکھیں، کان، عقل اور دل انسانی علم و فکر کے اوزار ہیں، اور در حقیقت تمام انسانی سائنسی کامیابیاں انہی عظیم نعمتوں کی پیداوار ہیں۔ کچھ لوگ ان آلات کو صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ مادی زندگی کی ضروریات پوری کریں اور اپنی دنیا کو سنواریں، لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں اور کان بند کر کے آخرت کی سعادت اور دوسری دنیا میں ابدی زندگی کی طرف لے لیا، اور گویا سنا ہی نہیں اس کے بارے میں، اور اس کا کوئی نشان و آثار ہی نہیں دیکھا۔ عقل، آنکھ اور کان عظیم اور قیمتی نعمتیں ہیں، اور ان کا شکر ادا کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک ان کا صحیح سمت میں استعمال کرنا اور انسان کی ترقی اور فضیلت کا درجہ، اور دوسرا خداوند عالم کی اطاعت اور حکم کی پیروی کرنا جس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ سامعین، آیتوں میں موت کے بعد کی زندگی اور قیامت میں حاضر ہونے کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے، اگرچہ تم زمین سے اٹھے ہو اور موت کے ساتھ زمین پر واپس آؤ گے، لیکن یہ تمہارا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تم سب کے سب عظیم میدان محشر میں موجود ہوں گے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو علم و معرفت کے لیے ضروری ذرائع عطا کیے ہیں تاکہ اس پر اپنی حجت کو تمام کر سکے اور اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہے۔ ہر نعمت کا شکر دوسری نعمتوں کے شکر سے مختلف ہے، اور زبان سے شکر ادا کرنا سب سے کم شکر کا مرحلہ ہے۔ انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے اور ہر نعمت کو اس کی جگہ و مقام پر استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں مردہ کو زندہ کرنے میں خداوند عالم کی قدرت پر شک نہیں کرنا چاہیے، وہی ہے جس نے انسان کو بے جان مٹی سے پیدا کیا اور اسے دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ۔ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا پلاؤں سے ہم کو صدا دور رکھنا الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا پلاؤں سے ہم کو صدا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے سامعین دوست وہ ہوتا ہے جو برائی اور بھلائی میں تمیز کر سکے جبکہ دشمن وہ ہے جو برائی میں ڈھکیل دے اور نیکی سے دور کر دے انسانی عقل جس کو باطنی نبی بھی کہا گیا ہے اس کی بہترین دوست ہے کیونکہ ہر مقام پر اس کی رہنمائی کرتی ہے اور ہر عمل کو انجام دینے سے پہلے اس کے صحیح غلط ہونے اور اس کے نتائج کی نشاندہی کرتی ہے اس بہترین دوست کے مقابلے میں جہاں بدترین دشمن ہے کیونکہ ہر برائی کی جڑ ہے جہالت غفلت یا لاعلمی نیکیوں سے دور رکھتی ہے اور برائیوں میں مبتلا کر دیتی ہے خدا کی یاد ایک ایسا سرمایہ ہے جس کا مقابلہ کوئی شے نہیں کر سکتی وہ مالک کل اور قادر مطلق ہے جسے وہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا اور جس نے اسے کھو دیا اس نے کچھ بھی نہیں پایا یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو عاقل ہی سمجھ سکتا ہے جبکہ احمق اور بیوقوف خدا سے غافل اور اپنی دنیا میں ہی مگن رہتا ہے اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو اسے اللہ سے غافل کر دے صلہ رحم یعنی انسان اپنے نزدیکی رشتہ داروں سے مستقل اپنا رابطہ برقرار رکھے اور ان کے حقوق کو ادا کرتا رہے صلہ رحم کی دین اسلام میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اس کے بے شمار فوائد بیان کیے گئے ہیں امام علیہ السلام روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے ایک بات کی ضمانت دے میں اسے چار باتوں کی ضمانت